رمضان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن۔
الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین۔ اذا حضر الدین و محمد و آلہ محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر۔ امام زمانہ کی ظہور میں تعجیل کے لیے بر محمد و آل محمد صلی اللہ
علیہ
وسلم۔ خداوند عالم کا شکر ہے اس کا احسان کہ اس نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس ماہ رمضان کو درک کر سکیں، اور اس کے اندر جو سب سے بڑی نعمت خداوند کریم نے ہمارے لیے نازل کی وہ قرآن ہے، جو انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تعالیٰ نے نازل کیا۔ ان 3 دنوں کے اندر کوشش یہ ہے کہ قرآن کے اندر وہ آیا جو ایک ٹیم ورک، ایک گروہی کام کے اوپر دلالت کر رہی ہیں، اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور ہمیں ہم سے چاہ رہی ہیں کہ ہم کسی سوشل ورک کے اندر آگے بڑھیں، ہم مل کر کوئی کام کریں، ہم کوئی اجتماعی کام کریں، اس کو تلاوت کی جائے گی اور اس کی چند شرط جو ہے وہ بیان کی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ یعنی جب یہ لیکچر انشاءاللہ ختم ہو جائے گا تقریباً آدھے گھنٹے میں، کوشش اس کے بعد یہ ہوگی کہ خود ٹیم ورک کے اوپر تھوڑا سا ہم آپس میں ایک ڈسکشن کر لیں، اور کوشش کریں کہ اگر ان 3 دن کے بعد اور باقی جو لیکچر ہیں ان کے بعد، جب یہاں سے اس پورے 15 دنوں سے جب ہم باہر نکل رہے ہوں، تو اس کے بعد ایک ٹیم کی شکل کے اندر کسی ایک ہدف کی خاطر کوئی کام ہم کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تو یہ ایک انشاءاللہ آدھے گھنٹے آیات کے ذیل میں کچھ مباحث جو ہے وہ آپ کے سامنے بیان ہوں گے، اور اس کے بعد ایک ورک شاپ ٹائپ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ ایک دفعہ درود بھیجیں اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے۔ یہ سورہ اس معروف سورہ جو تقریباً ہمیں یاد ہے، اکثر جب ہم جماعت پڑھتے ہیں تو اس کے اندر بھی مولانا صاحب جو ہے وہ امام جماعت جو ہے وہ اس سورہ کی پہلی رکعت کے اندر تلاوت کرتا ہے۔ کئی ہمارے یہاں مثلاً مختلف جو ایونٹس ہوتے ہیں اس کے اندر پروگرام ہوتے ہیں، مجالس ہوتی ہیں، کئی جگہوں کے اوپر ہم یہ سورہ سنتے رہتے ہیں۔ بہت چھوٹی سورہ ہے، لیکن کچھ ایسے مطالب ہیں اس کے اندر جو اسے دوسری سوروں سے ممتاز کرتے ہیں۔ ایک ایک کر کے شروع کرتے ہیں ان چیزوں کو۔ دیکھیں قرآن، یعنی میں نے یہاں پہ پہلے بھی عرض کیا تھا، شاید رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن میں ہے کہ روز قیامت شکایت کریں گے اپنی امت کی کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا، نہیں، پڑھنا بھی چھوڑ دیا، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے، اس کے اندر یہ بھی شامل ہے کہ اس امت نے اس قرآن میں غور و فکر کرنا بھی چھوڑ دیا، اس امت نے اس قرآن پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا، اس امت میں اس معاشرے کے اندر یہ قرآن نافذ نہیں ہوتا، کہیں بھی قرآن کا رول ہمارے اپنی انفرادی زندگی کے اندر، ہماری اجتماعی زندگی کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ بس جب رسول اکرم یہ شکایت کر رہے ہیں تو ممکن ہے کہ اس شکایت کے اندر وہ افراد بھی آ جائیں جو قرآن بہت زیادہ پڑھتے ہیں، جو ماہ رمضان میں مثال کے طور پہ کئی کئی قرآن ختم کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قرآن کو چھوڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، غور و فکر کرتے ہیں لیکن اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے، تو ہم یعنی ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم یعنی اس طرح بعض روایات کے اندر بھی آیا ہے کہ کم پڑھیں لیکن اس کے اندر غور و فکر کریں، اس کے اوپر عمل کریں اور مسلسل پڑھیں۔ یعنی یہ نہ ہو کہ آج مثال کے طور پہ ماہ رمضان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں پورے سال کی بات کر رہا ہوں۔ یقیناً ماہ رمضان میں زیادہ اہتمام کرنا چاہیے قرآن کی تلاوت کا، لیکن پورے سال مثال کے طور پہ ایک دم جوش پڑا اور لیکچر کسی کا سن لیا، ایک خاص حال جو ہے وہ پیدا ہو گیا اور جا کے جو ہے پورا سپارہ ایک دفعہ پڑھ ڈالا، اس کے بعد جو ہفتے کے اگلے 6 دن ہیں وہ ساری چھٹی ہو گئی۔ نہیں، انسان پلان کرے۔ لاسٹ ایئر اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جب ٹائم مینجمنٹ کے حوالے سے گفتگو ہوئی تھی، اس کے اندر آئمہ کی کئی روایات اس حوالے سے بیان ہوئی تھی کہ چھوٹا کام کرو، بہت مختصر سا کام کرو، لیکن اس کو مسلسل بنیادوں پر انجام دو۔ مثال کے طور پہ میں روز ایک صفحہ پڑھوں پورے سال، لیکن پورے سال پڑھوں، پھر میری چھٹی نہیں ہونی چاہیے، بجائے اس کے کہ میں ایک دفعہ پورا سپارہ پڑھ دوں اور اگلے دن جو ہے وہ اس سے کوئی سروکار میرا نام. خب بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر قسم ہے عصر کی. عصر مفسرین نے کئی معنی کئی احتمال اس کے دیے. تین احتمالات جو ہمارے موضوع سے ہماری بحث سے مربوط ہیں. پہلا معنی ہے رسول اکرم حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا زمانہ, کہ جب اسلام ظہور کر رہا ہے, اسلام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات خداوند کریم نے رسول اکرم کے ذریعے ان تعلیمات کو ہم تک پہنچایا. یہ جو آغاز اسلام ہے, یہ جو بعثت الرسول ہے, یہ جو زمانہ ہے, یہ رسول اکرم کی مدینہ میں حکومت, یہ مراد ہے عصر سے بعد مفسرین کے مطابق. دوسرا احتمال کیا ہے؟ دوسرا احتمال ہے حضرت بقیۃ اللہ العظم امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کی اور ان کی حکومت کی بات. ایک دفعہ درود بھیجے امام کے ظہور کے لیے. بس یہ دو احتمالات کیا ہو رہا ہے کہ بہت آپس میں مربوط ہے. بعثت اور ظہور کا رابطہ بہت قوی ہے, اور اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل قرآن کی یہ آیت ہے. کیا ارشاد فرما رہا ہے خدا نے متعال, هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون. ہم نے ان رسولوں کو آپ کی طرف بھیجا, ارسال کیا, ٹھیک ہے, اور ان کے ساتھ جو ہے مثال کے طور پہ دین حق بھیجا. کس لیے یہ جو رسول ہم نے بھیجا ہے؟ کس لیے؟ تاکہ دین کو پوری دنیا پر غالب کر دے. یہ دین کا پوری دنیا پر غالب ہو جانا ہر جہت سے. بس بات کس کی جا رہی ہے؟ بات بعثت کی جا رہی ہے رسول اللہ کی. اور نتیجہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ نتیجہ امام زمانہ کی حکومت کو بیان کیا جا رہا ہے. کیونکہ روایات میں, تاریخ میں جو چیز ہمارے لیے واضح وہ یہ کہ دین کب غلبہ پیدا کرے گا اس دنیا کے اوپر؟ جب خدا کی آخری حجت ظہور فرمائے گی. بس ہمارے لیے بھی ہدف واضح کیا جا رہا ہے. جب جس زمانے کی قرآن قسم کھا رہا ہے, چاہے وہ رسول اللہ کی بعثت کا زمانہ ہو, چاہے وہ امام زمانہ کے ظہور کا زمانہ ہو, یہ دونوں آپس میں لنکڈ ہیں. ان کا آپس میں ایک رابطہ, ایک آغاز اور ایک انجام ہے. یہ انجام کیا ہے؟ یہ انجام, نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ اس کا نتیجہ اسلامک سویلائزیشن, تمدن اسلامی کی صورت میں سامنے آئے گا. یعنی دین غالب ہوگا دنیا کے اوپر, حکومتی لحاظ سے یہ بھی شامل ہے اس کے اندر, سیاسی لحاظ سے یہ بھی شامل ہے, علمی لحاظ سے یہ بھی شامل ہے, کلچرل کے حساب سے, ثقافت کے لحاظ سے یہ بھی شامل ہے. ہمارا جینا مرنا, ہماری زندگی, ہمارا گھر, ہمارا محلہ, ہمارا ملک, تمام چیزیں جو کچھ ایک, یعنی تمام وہ تمام چیزیں جو ایک سویلائزیشن کو ترتیب دیتی ہیں, ایک سویلائزیشن کو تشکیل دیتی ہیں, وہ تمام کی تمام اس کے اندر شامل ہیں. تمام چیزوں کے اندر دین غالب ہوگا جب امام کا ظہور ہوگا. اور ممکن ہے, اس کے بہت سارے مراحل پہلے بھی حاضر ہیں, بلکہ اس حوالے سے کئی فرامین موجود ہیں, کئی تقاریر ہیں, کہ لازم نہیں ہے کہ تمدن کسی بھی صورت کے اندر ظہور سے پہلے تشکیل نہیں پا سکتا. نہیں, ہمارے پاس روایات بہت ساری چیزیں کہ ہو سکتا ہے بعض علاقوں کے اندر, بعض مقامات کے اوپر یہ تمدن اپنی تجلی دکھا دے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انقلاب اسلامی کی صورت میں ہمارے سامنے اسی الہی تمدن, اسی امام زمانے کی حکومت کی چھوٹی سی تجلی ہمارے سامنے موجود. بس یہ دو چیزیں جو بہت مربوط ہیں, یہ ہمارے لیے ہمارا ہدف بھی واضح کر رہی ہے. ہمارا بلند ترین ہدف کیا ہونا چاہیے اس دنیا کے اندر؟ یقیناً قرب الہی تمام چیزوں کے اندر, وہ ہمارے چھوٹے سے انفرادی عمل سے لے کے اجتماعی عمل تک جو نیت ہونی چاہیے وہ قربتاً اللہ ہونی چاہیے. لیکن اللہ نے اس دنیا کے اندر ہمارے لیے ایک ہدف بیان کیا, وہ کیا ہے؟ اس دین کا غلبہ ہے دنیا کے اوپر. ہاں, اس کے مقدمات, اس کے مقدمات میں میرا اپنا تزکیہ شامل ہے, میرا اپنا تقویٰ شامل ہے, میری اپنی کئی ذمہ داریاں شامل ہیں, اور پھر یہ سلسلہ آگے بڑھتا بڑھتا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ایک اسلامک سویلائزیشن تمدن کی صورت میں سامنے آئے. بس عصر سے مراد دو چیزیں بیان کی گئیں, رسول اللہ کی بعثت اور ان کی حکومت کا زمانہ, اور امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکومت کا زمانہ. تیسری چیز جو احتمال دیا جاتا ہے وہ ہے وقت اور خود زمانہ. یعنی عصر سے مراد ایک تمام وقت اور تمام زمانہ جو اس کے اندر شامل ہے. یہ اس تیسرے معنی کو فی الحال ذہن میں رکھیے, ہم آیت کو آگے لے کے آگے بڑھتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ اس کا اس سے کیا لنک بڑھ رہا ہے. دفعہ درود بھیجے اور محمد والے محمد کو. والعصر ان الانسان, کہاں کس کی اس کی بات ہو رہی ہے؟ خدا قسم کھا رہا ہے, اور قسم کھانے کے بعد کہہ رہا ہے کہ بے شک انسان خسارے میں. ان الانسان لفی خسر, اس کے اوپر ابھی آتے ہیں, یہاں انسان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, ایک انسان کی بات ہو رہی ہے, نہیں ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی, انسان کی جب بات ہو رہی ہے تو مطلق انسان کی بات ہو رہی ہے. قرآن نے یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ تمام انسان, قرآن نے یہاں پہ یہ بھی نہیں کہا کہ ایک انسان, بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے انسان, یعنی انسان انسان ہونے کے ناطے, یعنی جو چیز انسانیت کسی کے اندر اگر موجود ہے, یعنی وہ اس کو انسان کہا جا سکے, وہ اس انسان کا مزاج بن سکتا ہے, یا ہم اصطلاحی انداز میں اگر اس کو بولتے ہیں تو بولتے ہیں جن سے انسان, اس کے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پہ نہ سب انسانوں کی بات کی جا رہی ہے, نہ ایک انسان کی بات کی جا رہی ہے, خدا مطلب انسان کی بات کر رہے ہیں, مفہوم انسان کی, سب کے سب خسارے میں. اور خسارہ کیا ہے؟ خسارہ خسر سے مراد عام خسارہ نہیں ہوتا, بلکہ خسر سے مراد سرمایہ کا کم ہو جانا ہے, سرمایہ کا نقصان. بس خدا مطالعہ کیا فرما رہا ہے, کہہ رہے بل اصل انل انسان لفی خسر, قسم کھا رہے زمانے کی, اس کے تینوں مصداق آپ کے سامنے بیان کیے جو مفسرین میں اور روایات میں بیان ہوئے, بے شک انسان بیمار ہوا, انسان خسارے میں, یعنی اس کا سرمایہ ریگولر مسلسل بنیادوں کے اوپر ضائع ہو رہا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ نقصان میں, اس کو پروفٹ کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ ہم کاروبار کرتے ہیں نا, کاروبار کرنے میں بات ہوتا ہے پروفٹ نہیں ہوتا, اس کو بھی نقصان کہا جاتا ہے. یہاں اس نقصان کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں جس نقصان کی بات ہو رہی ہے وہ انسان کا جو را مٹیریل ہے, انسان کا جو سرمایہ ہے, انسان کا جو پیسہ لگا ہوا ہے وہ بھی ضائع ہو رہا ہے. نہ صرف یہ کہ پروفٹ نہیں مل رہا بلکہ اس کا سرمایہ بھی ضائع ہو رہا ہے. ان الانسان لفی خسر, اب یہاں پہ سرمایہ سے کیا ہو رہا تھا؟ مفسرین اور جتنے آپ علماء دیکھیں, انہوں نے جو بنیادی ترین یہاں پہ بات کی ہے وہ زمانے اور وقت کی بات کی ہے. اگر آپ کو یاد ہو لاسٹ ایئر اسی ٹائم مینجمنٹ کے مسئلے کے اوپر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا کہ بنیادی ترین سرمایہ اگر انسان کے پاس ہے تو وہ کیا ہے؟ وہ انسان کا وقت ہے, انسان کی زندگی ہے, انسان کی عمر. یہ تیسرا معنی جو ہم نے العصر کا کیا تھا وہ اس کی جانب شاید نشاندہی کر رہا. بس یہ سرمایہ ہم نے لاسٹ ایئر بھی مثال دی, اس دفعہ بھی اس سے مربوط ہے. انسان تصور کرے شدید گرمی ہے, سورج کی تپش ہے, اب ایک شخص ہے اس کا کاروبار کیا ہے؟ وہ برف بیچتا ہے, وہ ٹھیلا لے کے آتا ہے گلی کے اندر, شدید دھوپ ہو رہی ہے, اس کی برف کیا ہو رہی ہے؟ پگھل رہی ہے. یعنی کیا؟ یعنی اس کا جو سرمایہ ہے, یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی پروفٹ, نو لاس نو پروفٹ پہ جا رہے ہیں, نہیں. اگر اس کی برف نہیں بکتی تو در حقیقت اس کا سرمایہ ختم ہو جائے گا. یہ نہیں ہے کہ اس کو پروفٹ نہیں ہوگا, پروفٹ تو یقینا نہیں ہوگا. نو لاس نو پروفٹ والی کنڈیشن کب ہوتی ہے؟ کہ برف اتنے کی بکتی جتنے کی اس نے خریدی. یہاں یہ کنڈیشن ہو رہی ہے کہ اس کی برف بھی ضائع ہو رہی ہے, یہ بک نہیں رہی ہے, اب اس کا سرمایہ ضائع ہو رہا ہے. یہ وقت جس کی بات کی جا رہی ہے یہ ضائع ہو رہا ہے انسان کے, تمام کے تمام انسانوں کا. قرآن قسم کھا کے کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو سرمایہ ہے, انسان کا بنیادی سرمایہ ہے, یہ ضائع ہو رہا ہے. اب کیا کرتا, کیا کرتا برف والا؟ اس کی ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس برف کو کسی طرح بیچ دے. جیسے یہ برف بکے گی اس سرمایہ کی جگہ اسے ایک ایسی چیز مل جائے گی جو باقی رہنے والی ہے. اب اسے فکر نہیں ہوگی کہ پیسہ پگھل رہا ہے مثال کے طور پر, نہیں کوئی ملا تو جائے گا, وہ اس کی ضرورت کو پورا کر دے گا. لیکن اگر یہ سرمایہ برف رہتی تو کیا ہوتا؟ یہ سرمایہ ضائع ہوتا. اگر کوئی نہیں خریدتا اس کو تو یہ سرمایہ ضائع ہو جاتا. بس ہماری مثال بالکل اس برف والے کی طرح, ہمارے پاس ایک سرمایہ ہے جو ریگولر بنیادوں پہ پگھل رہا ہے, ضائع ہو رہا. انسان لفظ سے اس کا سرمایہ ضائع ہو, انسان کا جو سرمایہ ہے یہ ضائع ہو رہا. مگر یہ کہ قرآن ان چار صفات کا ذکر کر رہے ہیں کہ اگر یہ چار صفات کسی میں پائی جاتی ہیں تو اب اس کا مطلب ہے کہ اس نے اپنے سرمایہ کو صحیح جگہ یوٹیلائز کیا اور پھر اس کا فائدہ اسے اپنی زندگی کے اندر نظر آتا. انسان لفظ خسر الا الذین آمنوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ. چار چیزیں قرآن بیان کر رہا ہے. اب یہاں پر تھوڑا سا غور کریں, جیسے ہی قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ الْإِنسَانَ, یہاں پہ نکرہ استعمال کی ہے, نکرہ نہیں مراد مفرد استعمال کیا, جن سے انسان کو استعمال کیا ہے, الف لام لگا لیں, جن سے انسان مراد ہے. یہ جن سے انسان یہاں مراد ہے, لیکن جب بات کرتا ہے یعنی ترجمہ اس کا یوں بنے گا, بے شک انسان خسارے میں ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جو آیت ہے وہ کیا کہتی ہے؟ الا الذین آمنوا, سوائے ان لوگوں کے جو یہ صفات رکھتے ہیں. خدا نے متعال یوں کہہ سکتا تھا بے شک انسان خسارے میں سوائے اس کے, اس ایک انسان کے یا اس انسان کے, وہ ایک بھی ہو سکتا ہے, وہ ایک سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے, وہ خسارے میں نہیں ہے جو مثلا الذین آمنوا, جو ایمان لے کر آتا ہے, ٹھیک ہے, وہ عمل صالحا, جو ہمارے صالح انجام کے. قرآن نے یہ بات نہیں کی, قرآن کیا بات کر رہا ہے, کہہ رہا ہے انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے. بس یہاں اجتماع کی بات ہو رہی ہے, یہاں گروہ کی بات ہو رہی ہے, یہاں ٹیم کی بات ہو رہی ہے, یہاں ایک فرد کی بات نہیں ہو رہی ہے. اور اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روح کو سمجھیں تو ہمیں نظر آئے گا اسلام میں کبھی بھی ایک اکیلا شخص تنہا کامیاب نہیں ہو سکتا. وہ چاہے کہ سعادت تک پہنچ جائے لیکن تنہا پہنچے, پورے محلے کے اندر وہ اکیلا ہو جو اللہ کا قرب حاصل کر لے, نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. اگر اسے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے تو اسے دوسروں کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلنا پڑے گا, یا کم از کم اس انداز میں بولے کہ اس کو کوشش ضرور کرنی پڑے گی, اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ کوشش کرے, ٹھیک ہے. یعنی یہاں اسلام کے اندر کہیں بھی یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اکیلا بیٹھ جائے, مثال کے طور پہ پہاڑوں پہ چلے جائے, غاروں میں جا کے بیٹھ جائے, جس طرح بعض مذاہب کے اندر روحانیت موجود ہے, جا کے اکیلا بیٹھ جائے, تنہا جا کے اپنی زندگی گزارے, اچھی مثال کے طور پہ بڑی نمازیں پڑھے, بڑے روزے رکھے, وہاں پہ عبادتیں کرے, گریا کرے, تسبیح پڑھے, قرآن پڑھے, جو پڑھنا ہے وہاں پہ کرے, اس کا معاشرے سے کوئی سروکار نہ ہو. اسلام کی نظر میں یہ انسان کہیں کامیاب نہیں ہے. اسلام کی نظر میں کون کامیاب ہے؟ الا الذین آمنوا, گروہ کی بات ہو رہی ہے, اجتماع کی بات ہو رہی ہے. ایک دفعہ سر بات پڑھے پر محمد والے محمد بس یہاں جمع, خدا نے متعال جمع کا صیغہ لے کے آ رہا ہے, الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اور بات کیا ہے. بس اس سرمایہ کو اگر انسان نے کیش کرانا ہے تو پہلی شرط تو الذین سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ تنہا اس سرمایے کو کیش نہیں کرا سکتا, اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ ٹیم ورک کرے, اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ چند افراد جمع کرے اور پھر ایک اجتماعی صورت میں ایک کام انجام دے. پہلی شرط کیا ہے؟ پہلی شرط ہے آمن, الا الذین آمن, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لے کر. اچھا ہو سکتا ہے ابھی ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ یہ جمع کے اوپر بہت زیادہ تاکید شاید فائدہ مند نہ ہو, یعنی ہو سکتا ہے قرآن جو ہے وہ تنہا تنہا کی بات کر رہا ہو, بھائی تمام مسلمان اپنی ذات کے اندر انفرادی طور پر ایمان لے کر آ جائے تو کامیاب ہو جائیں گے, ٹھیک ہے. لیکن ہمیں بات والی آیت جو ہے وہ اس کی جانب اشارہ کر لیں گے جو معنی میں بیان کر. بس بنیادی ترین جو چیز انسان کو انسان کے سرمایے کو بچا سکتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایمان. پہلے جب کہیں بھی آپ دیکھیں سب سے پہلے ایمان کی بات آتی ہے, ٹھیک ہے. بنیادی ترین چیز کیا ہے؟ وہ ایمان, وہ ہمارے اعتقادات ہیں, چاہے وہ توحید ہو اور توحید کے ساتھ عدالت ہو, رسالت ہو, رسالت کے تسلسل میں امامت ہو اور پھر معاد ہو, یہ بنیادی اعتقادات ہیں. یہ بالکل اس طرح ہے کہ آپ بہت خوبصورت, یعنی انسان عمل جو ہے وہ بہت خوبصورت کرے, بہترین عمل کرے, روئے گریا کرے, مثال کے طور پہ روزے رکھے پورے سال اور پوری راتوں کی عبادت کرے, سب کام کرے, لیکن یعنی بالکل اس کی مثال کیسے یہ بہت خوبصورت بلڈنگ یہ بنا دے لیکن اس بلڈنگ کی بیس نہ ہو, اس بلڈنگ کی بنیاد کمزور ہو. لہٰذا ہمارے ایمان پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے, گرچہ ایمان کے اندر بھی بیان ہوگا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے, لیکن جب یہاں اعتقاد قلبی کی بات کی جا رہی ہے, ہمارے ایمان کی ڈیفینیشن صرف اعتقاد قلبی نہیں ہے, لیکن جب تاکید کی جا رہی ہوتی ہے تو اس سے مراد کیا؟ اس سے مراد یہ کہ یہ ایک ایسا جز ہے جو بنیادی عنصر ہے ان تمام ارکان کے اندر. اگر یہ صحیح نہیں ہوگا تو انسان کے عمل کے اندر بھی اس کا نتیجہ ہمیں نظر آئے. ہم دیکھتے ہیں نا, ہم لوگ مثال کے طور پہ نماز میں خشوع خشوع نہیں ہے, قربت الہی نہیں ہے, نماز مثال کے طور پہ یا سستی آ رہی ہے, دل نہیں چاہ رہا, قرآن نہیں پڑھ رہے, اپنی زندگی کے اندر تمام کام انجام نہیں دے رہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ کہ ہمارا ایمان کمزور ہے. اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوتا تو کبھی بھی ہمارا عمل بھی کمزور نہیں ہوتا. آئمہ سے مختلف روایات اور اس طرح علماء جو بیان کرتے ہیں اس کے اندر یہ چیز ہمیں ملتی ہے کہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ یہ گناہ کیوں نہیں کرتے, ہم تو کر لیتے. کہتے ہیں مثال کے طور پہ یہ جو میں باہر گندگی پڑی ہوئی ہے تم کھاؤ گے؟ نہیں کھاؤ گے. کیوں نہیں کھاؤ گے؟ کیونکہ تمہیں اس کی معرفت ہے, تمہارے لیے یہ عقیدہ بن چکا ہے کہ یہ گندگی ہے. ہم کیونکہ گناہوں کی گندگی کو نہیں سمجھ پاتے لہٰذا اس کے اندر آسانی سے پڑ جاتے ہیں, گناہ کر لیتے. بس اگر ہمارا ایمان مضبوط ہوگا, اگر ہمارے اعتقادات مضبوط ہوں گے تو ہمارا عمل بھی آٹومیٹکلی مضبوط ہوگا. بس یہ یاد کرنے کے لیے جس طرح ہمیں یاد کراتے ہیں, یاد کرنا اچھی بات ہے بچوں کو یاد کرانے کے لیے, اصول دین پانچ ہیں, اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے امامت, پانچواں قیامت, اچھی بات ہے نہیں, لیکن اس کو عقیدہ نہیں کہتے, اس کو ایمان نہیں کہتے. یہ صرف پہلا مرحلہ ایمان کا, اقرار باللسان. ایمان کے تین مراحل بیان کیے ہیں. سب سے پہلے انسان زبان سے اقرار کرے, اپنے دل سے اس کو عقیدہ بنائے, اور اپنے عمل سے اس کو ظاہر کرے, اپنے جوارح سے اس کے اوپر عمل کرے. اس حوالے سے اگر ہم دیکھنا چاہیں, اور انشاءاللہ جو اس کے بعد والا, جو میرے بعد والا جو سلوٹ ہے مولانا ظاہر عباس شاہ صاحب کا, وہ اعتقاد کو انشاءاللہ عملی زندگی کے اندر کس طرح ہمارا ایک ربط ہے, اور اس کے اوپر ریفر کی ایک کتاب بھی موجود ہے جو فارسی میں تلے کلی عزیش اسلامی, اردو کے اندر اسلام کے بنیادی اعتقادی خط و خال قرآن کی نظر میں, اس طرح کا اس کا عنوان ہے. یہ چار جلدوں میں الگ الگ بھی آئی ہے, ایمان, توحید, ولایت, ایمان نبوت, ایمان توحید نبوت اور ولایت, یہ چار کتابیں الگ الگ بھی آئی ہیں. اور اگر یعنی انسان تھوڑا سا کوشش کرے, چل رہا میں آخر میں یعنی ورک شاپ والی صورت کے اندر جب ہم آئیں گے تو اس کو بیان کروں گا, کہ بہت بنیادی کتاب ہے اگر انسان اس کا مطالعہ کرنا چاہے. بس ایمان اگر مضبوط ہوگا تو پھر عمل کی باری آتی ہے, عمل اتنا اچھا ہوگا, اتنا مضبوط ہوگا, اور پھر اس کو ہم آگے لے کے بڑھ سکتے. وہ پہلی شرط کیا ہے, اللہ الذین آمنوا, یہاں پہ جمع کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے, سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے. وعملوا الصالحات, دوسرا کام کیا ہے ان کا, کہ انہوں نے عمل صالح انجام دیے. ٹھیک ہے, اس گروہ نے, اس جمع نے, ٹھیک ہے, یعنی تنہا کی بات نہیں ہو رہی یہاں پہ دوبارہ, یہاں پہ دوبارہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے. وعملوا الصالحات, بس ہم نے یہاں پہ بات کی, جب ایمان کی جب تعریف پوچھی معصوم سے تو وہ تین چیزیں بیان کر لیں, اقرار باللسان, اعتقاد بالقلب, اور عمل بالجوارح. ٹھیک ہے, بس عمل کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ بعد میں بھی سوال آئے گا. عمل کو الگ سے بیان کرنا خود اس بات کی تاکید ہے, کیونکہ بعض دفعہ ہمارے تصور میں آ جاتا ہے کہ ایمان سے مراد خالی قلبی رابطہ ہے, خدا متعال سے اعتقاد کو دل میں قرار دینا. نہیں, یہاں پہ مثال کے طور پہ اگر اصطلاحی طور پہ اس کو بیان کیا جائے کہ ایک عام کے بعد ایک خاص چیز کو مراد, مثال کے طور پہ کوئی آگے والد جو ہے وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بیٹا بہت اچھے کام کرنا, نیکیاں کرنا, اچھے اچھے کام کرنا, اللہ کی بات پہ عمل کرنا. پھر کہتے ہیں دیکھو نماز پڑھنا, آپ بولیں کیا نماز اچھی بات نہیں تھی, اچھی بات کرنا تو سب کام کرنا. پھر آپ نماز پہلے سے کیوں تاکید کر رہے ہیں, اس کی اہمیت بیان کرنے کے لیے, اس کی اہمیت زیادہ ہے, اس وجہ سے اس کی بات کی جا رہی ہے. یہاں پر بھی ایسے ہی ہے, اللہ الذین آمنوا, ایمان کے اندر عمل بھی شامل ہے, لیکن اس عمل کو باقاعدہ بیان کیا جا رہا ہے. کہیں دیکھو ایسا نہ ہو کہ تم عمل کو صرف اعتقادی اور اپنے دل کا ایک رابطہ سمجھ لینا کہ بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام پہ ایمان رکھتے ہیں کافی. نہیں, اگر ایمان رکھتے ہوتے تو اس کا اثر تمہارے عمل میں نظر آتا. قرآن سے اچھا یہاں پہ بھی اللہ الذین آمنوا عمل صالحات, عمل صالح سے مراد میری انفرادی زندگی میں, یا صرف میں مثال کے طور پہ مسجد میں ہوں جب عمل صالح. نہیں, یہاں مطلق بات کر رہا ہے, میری انفرادی زندگی میں, میرے گھر میں, میرے محلے میں, میرے اجتماع میں, میرے ملک میں, کہیں بھی جو میری الہی ذمہ داری بنتی ہے میں اس کو انجام دوں. عمل صالح یعنی الہی ذمہ داری کو انجام دینا, جو میری ذمہ داری بنتی ہے, جو میرا وظیفہ ہے میں اس کو انجام دوں. وہ کیا بنیادی کو حق کی پیروی ہے, وہ باتیں کا انکار ہے. اگر آپ قرآن میں رجوع کریں, قرآن عمل صالح کیا بیان کر رہا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, محمد ولا يدعون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا الا كتب لهم به عمل صالح. قرآن کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو کوئی قدم نہیں اٹھاتے مسلمان, سوائے اس کے کہ یہ جب بھی کوئی قدم اٹھاتے ہیں تو اس سے کفار کو خطرہ محسوس ہوتا ہے. جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہ یار یہ کیا کر رہے ہیں, اور وہ بھی ان کے خلاف کوئی حملہ نہیں کرتا, مگر یہ کہ ان دونوں چیزوں کے بدلے, یعنی یہ اگر کوئی قدم اٹھائیں اور اس کے بدلے, اس کے نتیجے میں کفار کو, اللہ کے دشمنوں کو خطرہ محسوس ہو, اور اس کے برعکس اگر وہ کوئی مسلمانوں پر حملہ کرے اور ان کو چوٹ لگے, ان کو نقصان پہنچے, دونوں صورتوں میں قرآن کہہ رہا ہے یہ نہیں ہوتے, یہ دونوں کام نہیں ہوتے. مگر کب ہوتے ہیں کہ جب یہ دونوں کام نتیجے کیا دیتے ہیں, جب یہ کام انجام پاتا ہے, چاہے یہ ظاہری طور پر جیت جائے ان کو نقصان پہنچائے, چاہے کفار ان کو نقصان پہنچائے, دونوں صورتوں میں ان کے لیے عمل صالح لکھا جاتا ہے. قرآن عمل صالح یعنی بہت سارے اور بھی عمل صالح میں انکار نہیں کرتا, لیکن عموماً ہمارا اس طرح ذہن ہوتا ہی نہیں ہے. اجتماعی کام مثال کے طور پہ, سیاسی کام مثال کے طور پہ, یہ جنگ مثال کے طور پہ, کفار کا مقابلہ, قرآن نفس یہاں پہ کہہ رہی ہے. کیا کہہ رہی ہے, کہ تم اگر کفار کو نقصان پہنچاتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ عمل سودے ہیں. حتیٰ اگر تم کوئی ان کے ساتھ مقابلے کے اندر زخمی ہو جاتے ہو، کوئی چوٹ کھاتے ہو، کوئی تمہارا نقصان ہوتا ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ عمل سودے. تو قرآن کی نظر میں، یعنی قرآن یہاں پر نہیں کہہ رہا کہ ہمارے انفرادی کام عمل سودے ہیں، لیکن معاشرے سے جو کام مربوط ہیں وہ عمل سودے نہیں. بس دو شرطیں آپ ہم نے بیان کر دی، اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات. تیسری چیز کیا ہے؟ وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاسَوْا بِالصَّبْرِ. تواسی کسے کہتے ہیں؟ یہ دو طرفہ رابطہ ہے، یعنی ایک دوسرے کی نسبت اس کام کو انجام دینا. کس کام کو؟ نصیحت کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، ایک دوسرے کو مشورہ دینا ہے، ایک دوسرے کی ہمراہی کرنی ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے. کس چیز کے اندر؟ حق کے اندر. اور کس چیز کے اندر؟ صبر کے اندر. تنہا لیکن یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے، اگر الذین آمنوا سے مراد ہر انسان کا، یعنی اس امت کا الگ الگ انفرادی طور پر ایک کام کرنا ہوتا، تو یہاں تواسی اب تمانا نہیں دے سکے گا. وتواسوا بالحق، اب کیا کرو؟ اب ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرو، حق کی نصیحت کرو. اب ایک دوسرے کو صبر کی تلقین اور صبر کی نصیحت کرو، یعنی حق اور صبر کے راستے میں ایک دوسرے کا ساتھ دو. یہاں سے ہمیں پتہ لگ رہا ہے کہ یہاں ٹیم ورک کی بات کی جا رہی تھی، یہاں اجتماعی کام کی بات کی جا رہی تھی، یہاں گروہی کام کی بات کی جا رہی تھی. یہاں یہ بات، کیونکہ اکیلا بیٹھ کے تو نہیں ہو سکتا، میں اکیلے کمرے میں بیٹھ جاؤں، باہر میں بیٹھ جاؤں، جا کے وہاں سے تواسی بھی حق کر کے دکھائی دوں، نہیں کر سکتا. یعنی کم از کم بھی دوسرے فرد کا یہاں پہ ہونا ضروری ہے. یعنی بات چیت ہوتی ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب سے پوچھا کہ اردو کے بغیر نماز ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہوتی ہے، کہتے ہیں میں نے تو پڑھی تھی، ہو گئی. یہاں پہ اس طرح بھی نہیں ہو سکتی، یہاں پہ انسان اکیلے کمرے میں بیٹھ کے تواسی بھی حق کر کے دیکھے، ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک ہے، یہاں پہ اس صورت میں بھی، اس مسئلے والی صورت کے اندر بھی یہ کام انجام نہیں پا سکتا ہے، اس کی ماہیت یہ نہیں ہے. بس اللہ الذین آمنوا، یعنی تم نے مل کر ایمان لانا ہے، یعنی تم گرو ہو جو مومن ہو. یہاں ایک مومن ٹیم کی بات کی جا رہی ہے، وعملوا الصالحات، اور تم نے چاہے تمہاری انفرادی، کیونکہ دیکھیں اگر اجتماع میں کام کرنا ہے تو انسان کا جو فردی تقویٰ ہے اس کے پاس ہونا ضروری ہے. اگر انسان خود مضبوط نہیں ہوگا، وہ کبھی بھی معاشرے کے اندر کوئی چیز ڈلیور نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، دو چیزیں یہ ہو گئی. تیسری چیز کیا ہے؟ تواسی پہ حق، اور چوتھی چیز تواسی پہ صبر. یہاں تواسی عام ہے، یعنی اس کا دائرہ جو ہے وہ وسیع، عمل معروف اور نہیں ہے منکر سے. عمل معروف کے اندر ایک انسان ہوتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ یہ عمل معروف ہے، یہ سامنے والے کو امر کرتا ہے، سامنے والے کو نہیں کرتا ہے منکر سے. یہاں تواسی کے اندر یہی ہے، تواسی کے اندر دو طرفہ رابطہ ہے. آپ دیکھیں جب بھی اجتماعی کام کریں گے یا بھی ٹیم ورک کریں گے، تو وہاں پہ غلط اور صحیح کی بات نہیں کی جا رہی ہے، صحیح صحیح کے اندر بھی یہاں پر ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنی ہے. کیونکہ جب بھی اجتماعی کام کے اندر آپ گھومتے ہیں، وہاں پہ مسائل آپ کی فردی زندگی سے بہت زیادہ ہوتا ہے. یعنی کوئی بھی ٹیم ورک کر کے دیکھیں انسان، اگر ہم چھوٹے سے اپنے کالج یونیورسٹیز کے اندر کوئی بھی پروجیکٹ جو گروپ کو ملتا ہے اس کو دیکھتے ہیں، 10 آ رہا ہے، 10 نظریات آ رہے ہوتے ہیں، 10 باتیں آ رہی ہوتی ہیں، اس کو کنکلوڈ کرنا، اس کو ایک نتیجہ دینا، میری بات نہیں چل رہی ہے، مثال کے طور پہ مجھے افسوس ہوتا ہے، میں لیڈر ہوں جب بھی میری بات کوئی نہیں مان رہا، ٹھیک ہے، سامنے والے کی بات بار بار آ جاتی ہے، یا مجھے کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، یہ تمام چیزیں ٹیم کے اندر موجود ہوتی ہیں. لیکن اکیلا بیٹھ کے میں کوئی کام کرنا چاہوں وہ آسان ہوتا ہے، مطلب میں اکیلا بیٹھوں، کسی سے پوچھنا نہیں ہے، کسی سے مشورہ نہیں کرنا، کسی کی رائے نہیں لینی. ٹھیک ہے، یہاں کیا ہے؟ یہاں دو طرفہ بات کی جا رہی ہے، بس اس کا دائرہ عمل معروف نہیں یعنی منکر سے زیادہ وسیع ہے. معروف اور منکر سے بھی علاقے ہوتے ہیں، انتقادی طور پہ عمل معروف نہیں یعنی منکر جو ہے وہ احکام کے اندر ہوتا ہے، حلال حرام کی بات کے اندر ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کا دائرہ وسیع ہے، یہاں پہ ایسے تعداد بھی شامل ہے. اسی کو یہیں تک میرے خیال سے رکھتے ہیں، اور انشاءاللہ کل اس کے بعد جو ہے وہ کنٹینیو کرتے ہیں. یہاں ایک اور بس آخری نقطہ میں بیان کرتا چلوں، جب تواسی کی بات کی جا رہی ہے، جو میں نے چند ڈرائیور کی جو کتابیں بیان دی ہیں، ایمان، توحید، نبوت اور ولایت، اس کے اندر ولایت کے پورشن میں اگر آپ جائیں، اور جاننے کے بعد مومنین کے درمیان آیت کیا ہے، والمومنین والمومنات بعضهم اولیاء بعض، مومنین و مومنات جو ہیں یہ ایک دوسرے کے ولی ہیں. ٹھیک ہے، ان کے درمیان رابطہ جو ہے وہ ولایت کا رابطہ ہے. بس ہمیں جب ہم ایز اے ٹیم کوئی کام کر رہے ہیں، تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ مثال کے طور پہ اس کا مشورہ کیوں چل گیا، میرا مشورہ کیوں نہیں چلا، میری رائے کیوں نہیں چلی. مومن جو ہوتا ہے یہ ایک دوسرے کو تواسی پہ حق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو تواسی پہ صبر کرتے ہیں، یہ ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں ان چیزوں کے اندر، کیونکہ اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہوتا، یہ صرف خدا کے لیے کام انجام دے رہے ہوتے ہیں. ان کا ہدف ہوتا ہے کہ وہ مقصد حاصل کیا جا سکے، لہذا اس کے اندر برداشت ہوتی ہے، اس کے اندر امید ہوتی ہے، اس کے اندر توازن کیا جائے گا کل آنے والے درس کے اندر. لیکن یہاں جو چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے وہ تواسی ہے، یعنی ایک دوسرے کی نسبت رابطہ مومنین کے درمیان کسی بھی ٹیم ورک میں، کسی بھی اجتماعی کام کے اندر بہت ضروری ہے. اور اگر انسان یہ نہ کرے، یعنی یہ چار چیزیں نہ انجام پائے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اگر یہ چار چیزیں انجام نہ پائے تو قرآن قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ کہ انسان خسارہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ کوئی بات کہ میں اکیلا کامیاب نہیں ہو سکتا، مجھے ضروری ہے کہ میں ٹیم ورک کروں، میں گروہی کام کروں، پھر اس کو آہستہ آہستہ پھیلاؤں، اس کو آہستہ آہستہ آگے بڑھاؤں. ایک دفعہ درود بھیجے مر محمد و آل محمد کا. خدا نے کریم سے دعا ہے کہ خدا نے متعال ہم سب کو ماہ رمضان میں بالخصوص اور پورے سال ماہ اس ماہ مبارک کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے، اس کو سمجھنے، اس کے اندر غور و فکر کرنے اور پھر اس کے اوپر عمل کر کے اپنے معاشرے پہ اس کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارث قرآن بقیت اللہ العظم امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرمائے. انقلاب اسلامی کو ان کے عالمی انقلاب سے متصل فرمائے. ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرمائے. اور محمد و آل محمد صلوات.